بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 اگست 2006 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ تغابن کی آیات 14-16 تک کا مطالعہ کرایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره تغابن کی آخری 3 آیات آج ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی. 18 آیات کی صورت ہے. کئی اجتماعات جمعہ سے ہمارے زیر مطالعہ ہے. جو لوگ مستقل شریک ہیں ان اجتماعات جمعہ کے، انہیں معلوم ہے ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کا ایک بہت جامع مقام ہے، بہت جامع مقام ہے. ہمیں ایمان کے موضوع کی اہمیت کا عام طور پر احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شے ہمیں پہلے سے حاصل ہے، لہذا اس پر غور کرنے کی، اس کے اندر اس کے بارے میں سوچنے کی ہمیں کوئی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں. حقیقت کے اعتبار سے ایمان ایک بہت عظیم شے ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑا عطیہ ہے، اور اس میں اس کو مسلسل قائم رکھنا، اس میں اضافہ کرنا میری اور آپ کی ہر ایک کی ضرورت ہے. اس ایمان پر نفاق کا ڈاکہ بھی پڑ سکتا ہے غیر محسوس طور پر، ہمیں تو اس کا احساس نہیں. صحابہ کرام کو اس کا بڑا شدت سے احساس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملتا ہے روایات میں کہ نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ وہی سمجھتا ہے کہ جو خود منافق ہے، اور جو واقعی صاحب ایمان ہو اسے ہر وقت نفاق کا اندیشہ رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے. اس لیے کہ ایک پونجی اس کے پاس ہے، ایک سرمایہ ایمان اس کے پاس ہے، اس پر نفاق کا ڈاکہ پڑ سکتا ہے. دیمک لگ سکتی ہے جو اندر سے اندر ایمان کو چٹ کر جائے، اور نفاق کینسر کی طرح پھیل جائے، انسان کو معلوم ہی نہ ہو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں اس دولت کا احساس نہ ہو اور اس کے عملی تقاضوں کو ہم پورا نہ کریں. تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ایمان ہے کیا، اس میں اضافے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے پاس پیمانہ کون سا ہے کہ ہم جانچ سکیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے مطلوبہ معیار کے مطابق یا نہیں ہے. یہ ہے وہ موضوعات جو اس سورہ مبارکہ کے 18 آیات میں 2 حصے ہیں، اور 2 ہی رکوعوں میں اس سورت کی تقسیم کی گئی ہے. بالکل صحیح تقسیم ہے، جہاں پر ایک رکوع مکمل ہوتا ہے وہاں سورت کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے. خوبصورت تفصیل. پہلے رکوع کے اندر 10 آیات، 7 آیات میں ایمانیات کی تفصیل ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، پھر تین آیات میں ایمان کی پرزور دعوت، فآمنوا باللہ ورسولہ، لفظ فا بڑا ہے میں وہاں، بڑا سسٹمیٹک انداز ہے قرآن کا، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ غور کرتے ہیں تو جو ربط واضح ہوتا ہے اور جو سسٹم نظر آتا ہے تو قرآن کی عظمت کے آگے پھر انسان کا سر جھک جاتا ہے. دوسرے رکوع میں پہلی سات آیات، پہلی پانچ آیات، کیونکہ آٹھ آیات ہیں ٹوٹل، ایمان کے نتیجے میں، ایمان کے اگر دل میں راسخ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں، فکر میں، رویے میں ایک تبدیلی آنی چاہیے، بہت بڑی تبدیلی. وہ تبدیلی کیا ہے اس کو واضح کر دیا، اور یہی پیمانہ ہے ہمارے لیے اپنے ایمان کو جانچنے کا. یہ تبدیلی آ گئی جو اس صورت میں ہے تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ ایمان ہے، اور نہیں آئی تو فکر ہونی چاہیے کہ ہم تو سمجھے بیٹھے تھے ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان تو ہر اعتبار سے محفوظ ہے، وہ تو شاید ہے ہی نہیں، یا اس کے اندر بہت بڑی کمی ہے سوچ میں، رویے میں، طرز عمل میں. وہ پانچ آیات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، البتہ اس کی جو آخری آیت ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا. اور پھر آخری تین آیات یہاں پھر فا سے شروع ہوتی ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ایمان کے عملی تقاضے. اگر سمجھ بھی آ گیا کہ ایمان کے نتائج یہ ہیں، اس کے امپلیکیشنز یہ ہیں، ایمان کے نتیجے میں رویے اور سوچ میں یہ تبدیلی آنی چاہیے، تو اب بسم اللہ کرو اور ان عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو ایمان کے عملی تقاضے ہیں. نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ قول و فعل کا تضاد ہوگا. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ زبان سے ایمان کا دعویٰ اور عمل تکذیب کرے گا، اور یہی منافقت کی بنیاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اگر یہ تمہارا قول اور فعل کا تضاد بڑھتا چلا گیا تو ایمان رخصت ہو جائے گا اور اس کی جگہ نفاق دل میں ڈیرے ڈال دے گا. یہ ہے اہمیت اس مقام کی. آیت نمبر پندرہ جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کا حق ادا نہ ہوا، تھوڑی سی گفتگو اور ہوگی اس پر. ایمان کے جو مضمرات سامنے آئے اور سوچ میں تبدیلی، اس میں یہ بات بھی آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان ذرا ہوشیار رہنا، تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں. اگر واقعی آخرت پر ایمان ہے تو سمجھ لو آخرت کی کامیابی کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ بیویوں کی محبت، اولاد کی محبت، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے انہیں بہتر سے بہتر جو ہے وہ رہن سہن اور آسائشات زندگی فراہم کرنے کے لیے اگر تم نے حرام میں منہ مارا تو اپنی تو عاقبت برباد کر لی. یہ تمہارے دوست، یہ خیر خواہ نہ ہوئے، تمہارے دشمن ہوئے. یہ پوٹینشیل ڈینجر. ہاں اگر دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر یہی سب کچھ ہے، لیکن اگر آخرت ہے اور اس میں کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ انسان صراط مستقیم پر چلے، اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر، اور وہ راستہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس سے باز آ جائے، جسے ناجائز قرار دیا اسے چھوڑ دے، جو دین میں ممنوع ہے اس کا خیال بھی ذہن سے نکال دے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت ہر معاملے میں. اس رستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ بیویوں اور اولاد کی محبت. یہ فطری اور طبی محبت ہے اور اتنی شدید ہے کہ یہ بعض اوقات انسان کو حدود اللہ پھلانگنے پر مجبور کر دیتی، اور اس سے سمجھ لو کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ تمہارے دوست، تمہارے خیر خواہ نہ ہوئے، یہ تمہارے دشمن ہوئے. اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں. لفظی ترجمہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. مال بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ, اولاد بھی استعمال ہوتا ہے, فتنہ بھی استعمال ہوتا ہے. بڑا سادہ سا ہمارے لیے بہت آسان فہم ہے, لیکن فتنے کو سمجھ لیجیے. اصل میں فتنہ کیا ہے؟ پچھلی بار میں عرض کر چکا ہوں, فتنہ کہتے ہیں وہ چیز, وہ کسوٹی جس پر رگڑ کر دیکھا جاتا تھا کہ یہ سونا خالص ہے یا اس میں کوئی کھوٹ ہے. تو فتنہ اصل میں آزمائش امتحان کے لیے آتا ہے, پرکھ جانچ پرکھ کے لیے آتا ہے. جب فتنے کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے, پرکھ ہو جاتی ہے, کتنا پانی ہے, کتنا کھوٹ ہے, ایمان کتنا تھا اور اس کے اندر نفاق کی ملاوٹ کتنی تھی. مشکل حالات میں تو پرکھ ہوتی ہے, جانچ اور پرکھ. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جانچ اور پرکھ کے جو بھی ذرائع رکھے ہیں ان میں یہ دو بہت اہم ہیں جس سے اس کا امتحان ہو رہا ہے. اور یہ دنیا, یہ زندگی ہماری کل کے کل امتحان ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوغت تک کی عمر جو ہے وہ تو معاف ہے, لیکن جب ایک انسان جو ہے وہ عاقل بالغ ہو گیا, اب وہ مکلف ہے اپنے ہر عمل کا, اور وہ ہر وقت حالت امتحان میں ہے, اس کی جانچ پرکھ ہو رہی ہے مختلف حالات کے ذریعے سے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اس جانچ پرکھ میں جو سخت ترین آزمائش ہے وہ یہ دو ہیں, مال اور اولاد. اس لیے کہ ان کی محبت بہت شدید ہے انسان کے اندر, طبیعت کے اندر, مزاج کے اندر. جیسے کہ مال کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بڑا سخت ہے, بڑی گہری اتری ہوئی ہے محبت اس کے دل میں. جبکہ ایمانی حقائق کیا ہیں؟ یہ مال اور یہ اولاد یہ میری نہیں, یہ اللہ کی عطا ہے, ان کا مالک اللہ ہے, خالق اللہ ہے, میرے پاس امانت ہے اور مجھے اس امانت کا حق ادا کرنا ہے. اور چونکہ ان کی محبت بڑی شدید ہے میرے دل میں, تو یہ چیزیں مجھے اللہ کی یاد سے اور آخرت سے غافل کر سکتی ہیں, لہذا چوکنے رہو. دنیا میں انہی کو سب سے عظیم نعمتیں بھی سمجھا جاتا ہے اللہ کی. یہاں آپ دیکھیں گے اولاد پر بھی مال کو مقدم کیا. مال کے لیے تو ہر شخص دعا کرتا رہتا ہے اللہ, اور وہ مل جائے تو اصل فضل ربی یہ ہے, ھذا من فضل ربی, یہ سب سے بڑا فضل ہو گیا. لیکن ایمانی عقائد کچھ اور ہیں. یہ اصل میں آزمائش ہے, مجھے غافل کرے گی اللہ سے, آخرت سے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما قل وکفا خیر منها مما کسر وانہا, جو کم ہو اور کفایت کر جائے, انسان کی بنیادی ضروریات بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے والا ہو, اتنا مل جائے یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ملے اور انسان کو غافل کر دے اللہ کی یاد سے. اب ایک بندہ مومن جو ہے اس کی طلب زیادہ نہیں کرے گا, اس کی دعا ہر وقت مال کے لیے نہیں ہوگی. اس کی دعا کیا ہوگی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. پروردگار جو حلال ذرائع سے آ رہا ہے وہ میرے لیے کافی کر دے اور مجھے حرام سے بچا دے, اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے مجھے مستغنی کر دے, مجھے نہیں چاہیے. یہ تو آزمائش ہے, یہ تو رکاوٹ. ایک طرف آزمائش دنیا میں بڑھ جاتی ہے انسان کی, جو مالدار ہے وہ زیادہ بڑی آزمائش میں, اور پوری امت کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَلْ فَقْرُ وَخْشَ عَلَيْكُمْ. دیکھو اے مسلمانوں, مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے کہ فقر کی وجہ سے تم دین سے دور ہو جاؤ گے, محتاجی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے نہیں, اندیشہ یہ ہے کہ مال تمہارے پاس زیادہ ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے. زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. ایک سوچ دنیا دار انسان کی, اس کے لیے تو مال ہی سب کچھ ہے, وہ تو ایمان بھی دو ٹکے کی چیز سمجھ کے بیچ دیتا ہے مال کے پیچھے. وہ بددیانتی پر آمادہ ہو جائے گا, وہ وعدہ خلافی پر آمادہ ہو جائے گا, وہ جھوٹ بولنے پر تیار ہو جائے گا اگر کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے. اور یہاں الٹا حساب. پروردگار جو بس کافی ہو بنیادی ضروریات کے لیے ہو جائے, بس وہ مجھے وہ اتنا ہی چاہیے. اور دوسری طرف یہ بھی سمجھ لیجئے آخرت کے حوالے سے, یہ تو دنیا میں آزمائش بن رہی ہے, جس کے پاس زیادہ ہوگا اس کا حساب کٹھن ہوگا, سخت تر ہوگا. مال کے حوالے سے دو سوالات پوچھے جائیں گے آخرت میں میدان حشر میں. وہ بڑی مشہور حدیث ہے, ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ تعالی کے دربار سے, عدالت کے کٹہرے سے, جب تک پانچ باتوں کا اس سے سوال, پانچ سوالوں کا جواب نہ دیا جائے, پانچ باتوں کا حساب نہ لے لیا جائے. ان میں سے دو کا تعلق مال سے, عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه. عمر کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں خرچ کی, خاص طور پر جوانی کا عمر کہاں گلائی, یہ جوانی کہاں گلائی, کن کاموں میں. اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں, کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا, حساب دو پورا. جائز سے کمایا تھا, حلال سے کمایا تھا, سب سے پہلے تو یہ. اور خرچ کیا تو کن مدات میں خرچ کیا, جائز جگہوں پر یا ناجائز جگہوں پر. جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی اتنی ہی پرسش, باز پرس, اس کا محاسبہ اتنا ہی کٹھن. انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اولاد کے بارے میں بھی سمجھ لیجیے, انسان سمجھتا ہے کہ اس اولاد کو اعلیٰ ترین تعلیم دلانا اور اونچے مقام تک پہنچانا یہ میرا فرض منصبی ہے, کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, پڑھایا نہیں بچوں کو, اے لیول او لیول نہیں کروایا, انگلینڈ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم نہیں دلوائی, وہ کیا کیا, جھک ماری ہے دنیا میں. یہ ایک سوچ بن چکی ہے, اس دنیا میں اپنے مقام کے حوالے سے فخر انسان اس نسبت سے کرتا ہے. مال کی اولاد کی محبت تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کی حقیقت, اس کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ سمجھ لیجیے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں. نگران بنایا گیا ہے یہ اولاد, اس کے تم خالق نہیں ہو, یہ تمہاری تحویل میں اللہ نے اپنی کچھ مخلوقات دے دی. جیسے گڈریے کی تحویل میں کچھ بھیڑیں ہوتی ہیں اور شام کو اس سے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں, گنتی کی جاتی ہے, حساب دیا جاتا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ان کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا, اگر یہ بھی بھٹک گئے سیدھے راستے سے تو گردن تمہاری پکڑی جائے گی. اگر ان کو حرام کھلایا تھا تو اس کے ذمہ دار تم ہو. چنانچہ ان کے حوالے سے جو ٹارگٹ دیا وہ کیا دیا ہے, سورہ تحریم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ نہیں کہا کہ انہیں خوب اچھا کھلاؤ, وہ تو انسان کے اندر ہے ہی خواہش, اچھا پہناؤ ان کے لیے, اچھے اچھی رہائش کا اور اعلی شان عالی شان مکانات اور محلات جو ہیں وہ فراہم کرو, اعلی تعلیم دلواؤ, تعلیم بھی وہ ہو جو انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے تو خیر ہی خیر، تمہارے لیے بھی ان کے لیے بھی. اور یہاں پر انسان مار کھاتا، اولاد کی فرمائشیں، ان کے مطالبات، ان کی طرف سے تقاضے، انہیں اعلیٰ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دوں، یہی وہ ٹریپ ہے جس کے اندر تم گرفتار ہوتے، یہی پر ٹھوکر کھاتے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہر دم چوکنے رہو. چنانچہ اسی نسبت سے قرآن مجید میں سورہ منافقون کے آخری حصے میں یہ بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. یہ سورہ منافقون میں آ رہا ہے. کیوں؟ یہی وہ معاملہ ہے، یہ وہ خطرناک مقام ہے جہاں سے قدم پھسلتے ہیں اور ایمان سے نفاق کی طرف کا سفر شروع ہو جاتا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایک بندہ مومن ہر وقت چوکنا رہے گا، کہیں ان کی محبت کی وجہ سے میں اللہ سے، آخرت سے اور دین کے تقاضوں سے غافل تو نہیں ہو رہا. اور اگر کہیں ایسا ہے، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، اور جو کہیں واقعتاً اولاد اور مال کی محبت کی وجہ سے اللہ سے، آخرت سے اور دین کے عملی تقاضوں سے غافل ہوگا، وہی ہیں خسارے میں پڑنے والے، وہی آخرت میں ناکام ہونے والے. تو بندہ مومن تو ہر وقت چوکس اور چوکنا رہے گا، ان کی محبت کہیں مجھے غافل نہ کرے اللہ سے، آخرت سے، دین کے عملی تقاضوں کو پورے کرنے سے، فرائض دینی کی ادائیگی سے. اسی طرح سورہ توبہ میں ان دونوں کے حوالے سے ایک عجیب بات آئی، مال اور اولاد، وہاں بھی ایک آیت میں ان دونوں کو جمع کیا. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. ذکر پھر منافقین کا آ رہا ہے. ایمان سے محروم کر کے نفاق کی سرحد میں داخل کرنے کا جو سب سے مؤثر تمہارا دشمن ہے وہ یہی دو ہیں. اور دیکھو اے مسلمانوں، یہ جو منافقین کے ہاں تمہیں بڑی کثرت نظر آتی ہے اولاد کی اور مال کی، بڑے صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، اولاد بھی ہے، اس سے کسی دھوکے میں نہ آنا. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. آخرت تو ان کی ڈوبی ہی ڈوبی ہے. یہ بھی سن لو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی دونوں کے ذریعے سے، مال اور اولاد کے ذریعے سے، انہیں دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دے. یہ کیا عذاب ہے؟ یہ عذاب بھی سمجھ لیجیے، مال کا عذاب. اگر مال کا ہوکا ہو گیا انسان کو تو وہ کیا کر رہا ہے؟ تو زندگی جس انداز سے گزار رہا ہے، اپنا آرام بھی تباہ و برباد کر رہا ہے، اپنے جسم کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر پا رہا، ہر وقت ایک ہی خیال ہے، راتوں کو نیند اڑی ہوئی ہے، ٹرینکولائزرز کا استعمال ہو رہا ہے، کاروبار کے مندا پڑنے کا اندیشہ ہے، وہاں بھی کھول لیا ایک چیپٹر، وہاں کھول لیا ایک، وہاں پر جو ہے اپنی بزنس اسٹیبلش کر لیا، ایک فلان جگہ کر لیا، آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر پیچھے جائیں گے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہر وقت ایک ہی سوچ، بھاگ دوڑ، آرام، چین، سب تباہ. وتزہق انفسہم وہم کافرون، ان کی جانیں اسی طریقے سے جو ہے ضیق میں اور اذیت میں مبتلا رہے ہیں مال اور اولاد کی وجہ سے. اولاد، یہی اولاد جس کو انسان اپنی ذات کا تسلسل سمجھتا ہے، میری اولاد. یہ جوان ہو کر جب سینہ تان کر بات کرتی ہے، پھر جو بیتتی ہے والدین کے دلوں پر. ان منافقین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اولاد کے ذریعے سے بھی عذاب دے گا. یہ ہے بڑا گہرا تعلق نفاق کے ساتھ مال اور اولاد کی محبت یہ انسان کو وہاں تک پہنچانے والی ہے. اگر اس میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا, اگر اس میں غیر محتاط رہے اور اس کی وجہ سے حدود اللہ کو پامال کیا, تو پھر ایمان سے محرومی ہے اور نفاق انسان کا مقدر ہے. فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم, اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے, نہ اپنی اولاد سے کوئی توقع رکھو نہ یہ مال تمہارے کسی کام آنے والا. اجر عظیم, بدلہ, بہترین بدلہ, اس مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں, پھر دیکھو کیا بدلہ ملتا ہے. اولاد کی تربیت کرو ان خطوط پر جو دین میں ہمیں سکھائی گئی ہیں, قو انفسکم واہلیکم نارا, تو یہ رحمت ہے تمہارے لیے, بہت بڑی رحمت. لیکن سارا دار و مدار اللہ کی تعلیمات, اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا. واللہ عندہ اجر عظیم. اس کے بعد ہیں وہ تین آیات جن کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا. ایمان کے حوالے سے بے شمار مباحث کا ذکر ہو گیا, اب عمل کی دعوت ہے. ایمانیات ثلاثہ تمہاری سمجھ میں آ گئے, ایمان کی دعوت تم نے قبول کر لی, ایمان کے نتیجے میں سوچ اور رویے اور طرز عمل میں جو فرق آنا چاہیے, جو تبدیلی آنی چاہیے, وہ تمہاری سمجھ میں آ گئی. اب کیا کرو؟ اب پھر دنیا داری میں پڑ جاؤ, دولت پرستی میں لگ جاؤ, نفس کی اطاعت کرتے رہو. کیا کرنا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اگر واقعی صاحب ایمان ہو تو پس لہذا تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے. تین نکات آ رہے ہیں یہاں پر, نوٹ کر لیجیے گا. ایمان کے عملی تقاضوں کو سمویا تین نکات, اور یہ پس بڑا معنی خیز ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, پس بسم اللہ کرو, قدم بڑھاؤ, ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. اور ان میں سے پہلا تقاضا, اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں. میرا احساس یہ ہے عام طور پر کہ مسلمان جب ایمان کی بات سنتا ہے یا تقوی کی بات سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, تو خاص لوگوں سے ذکر ہو رہا ہے. ایمان کی بات کافروں سے ہو رہی ہے, ایمان لے آؤ, اور تقوی کی بات مسلمانوں میں سے ایک خاص طبقے سے ہو رہی ہے کہ وہ اس تقوی کو اختیار کر لیں, مجھ سے اور آپ سے اس گفتگو کا کوئی تعلق نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ, سورہ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اہل ایمان, یعنی ہمارا ایمان مان رہا ہے اللہ کہ ہاں ایمان لے آئے ہو, مانتے ہو اللہ کو, مانتے ہو آخرت کو, مانتے ہو رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو سمجھتے ہیں اس پر ہی تمام تقاضے مکمل ہو گئے, یہ تو آغاز ہے. اتقوا اللہ حق تقاتی, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس حکم کا مطلب کیا ہے, ہم نے تو اپنا ثواب کمایا اور بس کافی ہے, تلاوت کر لی کچھ ثواب کما لیا, ایصال ثواب کے لیے تلاوت کر لی, ثواب پہنچا دیا, بس باقی اللہ تعالیٰ اگر کچھ کہہ رہا ہے, چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے تو کہتا رہے, ہم سے کیا تعلق ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ, کتنی اونچی بات ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرو اتنا تقوی جتنا کہ اس کا حق ہے. صحابہ تو اس آیت کے اترنے پر گھبرا گئے تھے, ان کا دل شاید کمزور تھا, ہمارے بڑے مضبوط دل ہیں, پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. اے اللہ کے رسول, اللہ کا حق تقوی کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, کس کے بس میں ہے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا؟ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس پوری کوشش کرتے رہو, لگے رہو, سم و طاعت، ہر معاملے میں اللہ کا حکم پورے خلوص سے اور اپنی پوری امکانی حد تک اس پر عمل کرنا، آخری درجے میں اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر کرتے رہو بس۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو انہیں اطمینان ہوا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد امکان میں ہے، جتنا تمہاری استطاعت میں ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت اس آیت کی ناسخ ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابہ میں قرآن کی تفسیر میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ٹارگٹ وہی ہونا چاہیے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، میں نے اللہ کا حق تقویٰ ادا کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں اللہ تعالی رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، وہ باز پرس کرے گا اتنی ہی جتنی تمہارے اندر استطاعت تھی، صلاحیت تھی، کیپیسٹی تھی، تمہاری کیپیسٹی سے بڑھ کر تم پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تقویٰ کو نظر انداز کر کے اب آگے بڑھ جائیں، یہ تو کسی اور سے بات ہو رہی ہے۔ بار بار ہم سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر شخص یہ جائزہ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے، آخرت وہ اصل گھر، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بڑی فکر رہتی ہے تمہیں اپنے یہاں فیوچر کی، بڑھاپے کی، اولاد کی، کیا کریں گے، کل کو کیا ہوگا، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں گے، بڑی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اصل فیوچر جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچا؟ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ تقویٰ جو ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے، بار بار بیان ہوا ہے چونکہ خطبہ نکاح کے اندر بھی یہ آیت شامل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون خطبہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بہت مرتبہ بیان ہوا تقویٰ کا، چند اشارات ہی کروں گا۔ لفظی مفہوم ہے بچنا، اور اس کا جو ایک کہنا چاہیے اصل اسپرٹ ہے، اللہ کا ریگارڈ جو ہونا چاہیے، جب رب مان لیا، خالق و مالک مان لیا، تو تمہارے طرز عمل میں اللہ کے حوالے سے جو ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے وہ تقویٰ ہے، میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کا کوئی حکم توڑ نہ بیٹھوں، کہیں گناہ میں، معصیت میں میرا قدم نہ جا پڑے کہ پھر اللہ مجھ سے ناراض ہو، اور یہ کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے کسی بزرگ کی موجودگی میں ایک انسان مؤدب ہوتا ہے، گفتگو بھی احتیاط سے کرتا ہے، یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے مجھے، میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، وہ طرز عمل تقویٰ ہے۔ کتنا محتاط ہو انسان، کتنا مؤدب ہو اللہ کے حوالے سے، اللہ کے احکامات کے حوالے سے، یہ ہے اصل میں۔ اسی لیے کسی نے انگریزی میں ترجمہ کیا، ہیو ریگارڈز آف اللہ، اتقوا اللہ، تو بہت صحیح مفہوم، ورنہ لفظی مفہوم بچنا، اور بچنا کس سے؟ گناہ سے، معصیت سے، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اور نار جہنم سے بچنے کی فکر۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کیا کرے گا انسان؟ حرام سے بچے گا، ناجائز چیزوں سے بچے گا، جو چیزیں ممنوع ہیں شریعت میں ان سے بچے گا، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے انہیں چھوڑے گا۔ اور اسی میں ضمنی طور پر یہ شامل ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، یہ ہے تقویٰ۔ اور ایمان کا پہلا عملی تقاضا یہ ہے کہ تقویٰ، اس میں آگے سے آگے بڑھو، آگے سے آگے بڑھو، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا دو تقویٰ میں آگے نکلنے کے لیے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
نہیں کر رہے تو ایمان کے عملی تقاضے کو نظر انداز کر رہے ہیں. اللہ کے احکام کو ایک کان سے سنتے ہو دوسرے سے اڑا دیتے ہو, تمہیں کوئی پرواہ نہیں. یہ ایمان کا, وہ ایمان جو الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اس کا پہلا عملی تقاضا ہے. اور کس طریقے سے ہم اس کو پاؤں تلے روندتے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت. یہ ضرور مانیں گے کہ دین میں دنیا کے ہر کام ہر گوشے سے متعلق ہمیں رہنمائی, تفصیلی ہدایات, کیا حلال کیا حرام, کیا جائز کیا ناجائز, پورا ضابطہ حیات ہمیں دے دیا گیا. لیکن وہ ہمارے کس کام کا, ہمیں کیا پرواہ اس کا. ہاں اس کے قصیدے کہیں گے, بڑا عمدہ بڑا بیلنس اعلی ترین ضابطہ حیات ہمارے پاس ہے, ہوا کرے. وہ کس کے لیے, وہ دوسروں کے لیے, ہمارے لیے نہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. سورہ نازعات میں اس روح تقویٰ کی طرف اشارہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ شخص کے جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس دنیا میں اور اس نے اپنی خواہش نفس کو لگام دے کر رکھی, لگام تبھی دے گا نا, اسے احساس ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے, محاسبہ فیس کرنا ہے. یہ طرز عمل جس کا ہے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ایسے اہل ایمان جن کا یہ طرز عمل ہو دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی. گارنٹی تو انہی کے لیے, یقینی وعدہ تو صرف انہی کے لیے. ان المتقین فی جنات و نہر, متقین ہوں گے جنتوں میں اور وہ نہروں اور چشموں میں. ان للمتقین مفازا, وہ آخرت کی کامیابی صرف متقین کے ہاتھ آئے گی. اعدت للمتقین, وہ جنت تیار کی گئی ہے کس کے لیے, فاسقوں کے لیے, فاجروں کے لیے, اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے والوں کے لیے, حرام میں منہ مارنے والوں کے لیے. اعدت للمتقین, متقین کے لیے تیار کی ہے. باقی تم اپنے ذہن سے جو مرضی سوچتے پھرو, اللہ کا تو پیغام بالکل واضح ہے, دو ٹوک ہے, اس میں کوئی بھام نہیں. واسمعوا واطيعوا, اما ایمان کا پہلا عملی تقاضا تقوی, دوسرا عملی تقاضا سمع و طاعت, سنو اور مانو. یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اس کا عام مفہوم تو یہی ہے کہ جو بات اللہ اور رسول کے سامنے آ گئی وہ ماننی. اپنی عقل کو رکھو ایک طرف, اور یہ سب سے مشکل کام ہے. جو ہمارا دانشور طبقہ ہے, جو انٹلیکچوئلز ہیں, ان کے لیے عقل کو ایک طرف رکھنا بڑا مشکل ہے. خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, ان پر وہ لازماً اپنی عقل کو حاوی کرتے. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ سب سے بڑا حکیم ہے اور اسی کی تعلیمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے پھولوں کی طرح جھڑی. ہماری حکمت, ہماری وزڈم, ہماری عقل محدود ناقص, لہذا بلا چون اچرا سنو اور مانو. اسمعوا واطیعوا, اپنی عقل اور منطق کو رکھو ایک طرف. اسی طریقے سے نفس رکاوٹ بنتا ہے. بات تو سمجھ میں آ گئی, سن بھی لی, لیکن مانیں کیسے. وہ ایک اقبال کا ایک شعر ہی جو ہے وہ ساری صورتحال کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح ہو کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. فجر کی نماز یقیناً اس کا وقت بھی معلوم ہے, فرض بھی ہے, اور فرائض میں بھی نماز تو دین کا مرکزی ستون ہے, عماد الدین,
لیکن صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے، نفس کے لیے بڑا مشکل ہے.
سنو اور مانو، نفس کی تقاضے بھی ایک طرف رکھو. جب اللہ کا حکم ہے، رسول کا فرمان ہے، تو اب ماننا ہے، کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں ہے.
یہ تقوی اور اطاعت اصل میں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں.
اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دیا جائے اور اس کے حوالے سے، حرام سے، ممنوعات سے، جن چیزوں سے روک دیا، جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، ان سے انسان باز آ جائے، یہ تقوی ہے. چھوڑ دے اسے. اور جس چیز کا حکم دیا، جس کی طرف اشارہ کیا، لپک کر آگے بڑھے، لبیک کہتا ہوا، یہ اطاعت دلی آمادگی کے ساتھ. میرا رب ہے، اس کا حکم ہے، کیسے ٹال سکتا ہوں میں؟ اس کی طرف سے تاکیدی فرمان ہے، کیسے نظر انداز کروں؟ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. باقی ہم، ہمارے مزاج کچھ اور ہوں تو الگ بات ہے. ایمان کا لازمی عملی تقاضا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. ہم لوگ چور دروازے تلاش کرتے ہیں. زندگی کے بہت سے گوشوں کو اللہ کی اطاعت سے باہر رکھا ہوا ہے. وہ فلاں معاملے میں اطاعت نہیں ہو سکتی. حلال حرام معیشت میں یہ تو آج کل کا بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر بات ہے پیسے سے محبت ہے. اس میں تو دینی تعلیمات، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل ممکن نہیں ہے. ہاں، ویسے نفلیں پڑھیں، نفلی نماز پڑھ لیں گے، تسبیحات کر لیں گے، عمرے کر لیں گے، اس سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے. آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ایک مفسر نے نقل کیا ہے کہ عبادات اور نوافل سے مقدم یہ ہے، اس سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ حرام کو چھوڑے، تقوی اختیار کرے، جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ان سے باز آ جائے. اگر وہ یہ نہیں کر رہا اور عبادت کر رہا، نوافل پڑھ رہا، تو بے معنی. اللہ کے احکام کو پاؤں تلے روندے، لیکن ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے نفل نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد اللہ کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضامندی حاصل کرنے کے لیے اب عبادات ہیں. تو اسی لیے ترتیب یہاں ہے، فتق اللہ، پہلا تقاضا تقوی، اور اس کے بعد اطاعت، جو حکم سامنے آ گیا اللہ کا، رسول کا، اس کو ماننا. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ. وقت اگرچہ ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ سم و اطاعت کے حوالے سے جان لیجئے کس کس کی اطاعت کرنی ہے ہمیں. نمبر ایک، اللہ کی. اطیعوا اللہ، بار بار قرآن کہتا ہے، رب مان لیا، اب اللہ کی مانو، ہر حکم مانو اللہ. اور وہ صرف مسجد میں نہیں ہے، گھر کے اندر بھی، بازار میں بھی، کاروبار میں بھی، اپنی جو بھی ملازمت جہاں پر کر رہے ہیں وہاں بھی، ہر جگہ اللہ کا حکم ماننا ہے، خلوت میں، جلوت میں. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت، جو کچھ فرما دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے. یہ تو آج کا فتنہ ہے، فلاں چیز قرآن سے ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں، فلاں چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لہذا حدیث میں اگر ہے بھی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ اصل میں خود قرآن کا انکار ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت مطلق ہے، جو فرما دیا ماننا ہے. رسول کی اطاعت مطلق ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا. تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مطلق، ہر حال میں، آپ کوشچن ہی نہیں کر سکتے. لیکن ایک اطاعت کا اور بھی ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، مسلمانوں پر ایک اطاعت اور لازم ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اصحاب امر ہو، صاحب امر ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ مسلمان ایک اجتماعیت ہے، ایک امت ہے، ہم مقصد لوگ جن کا ایک مشن ہے، اس مشن کے لیے ایک جماعت چاہیے، پوری امت مسلمہ ایک جماعت ہے، اور اس مشن کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ایک امیر کی قیادت میں آگے بڑھنا ہے، اس کی بھی اطاعت کرو گے، لیکن خود قرآن مجید کے وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، جب تک وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہ کر حکم دے رہا ہے، جو حکم اس کا اللہ اور رسول کے حکم سے نہیں ٹکراتا وہ ماننا پڑے گا، جہاں ٹکرا رہا ہے وہاں اس نے اپنے حدود سے تجاوز کیا، اس کا حکم اب واجب التعمیل نہیں ہے بلکہ ساقط، لیکن سننا وہاں بھی ہے، یہ ہمارے دین کی اصطلاح ہے، سم اطاعت، امیر کی اطاعت، امیر کا کام کیا ہے؟ دین کو نافذ کرے اور پوری دنیا میں اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اجتماعی ایفرٹ کرے، اس امت کو اس طرف لے کر چلے، جو اب ہمارے ہاں نام کی خلافت کو بھی ختم ہوئے، کتنے برس ہو رہے ہیں؟ 82 برس ہو چکی ہیں، 1924 میں وہ نام نہاد خلافت بھی ختم ہو گئی تھی جو بہت کمزور تھی، خلافت اصل میں آئیڈیل ترین حقیقی شکل میں خلافت راشدہ، وہاں بھی اطاعت ہے، واسمعوا واطیعوا، اس لیے کہ امت کے ذمہ ایک مشن ہے، بہت بڑا کام ہے، جو کام اس سے پہلے رسول کرتے رہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا وہ اب اس امت کے ذمہ ہے، بحیثیت مجموعی شہادت علی الناس، یہ کام اس نے کرنا ہے، لہذا ایک امام کے پیچھے، ایک امیر کے پیچھے بنیان مرسوس بن کر یہ کام کرنا، جیسے کہ کیا صحابہ کرام نے، تبھی تو ہم تک پہنچا، ورنہ ہم بھی کہیں ہندو مت اور سکھ مت کے چکر کے اندر پڑے ہوتے، یہ کام تھا۔ تو دوسرا کام ایمان کے عملی تقاضوں میں، پہلا تقویٰ، دوسرا سم اطاعت، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو اسی میں تمہاری بہتری ہے، میں ترجمہ کر کے اب بات ختم کر رہا ہوں، انفاق اس کا تعلق بھی آخرت سے ہے، حق ادا نہیں ہوگا، بہرحال ترجمہ ابھی کر دیتا ہوں، پھر گفتگو جو رہ گئی انشاءاللہ وہ آئندہ پوری ہوگی۔ اگر آخرت کو واقعی منزل مانا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو، وہی تو ہے جو کام آنے والا ہے، ہر اعتبار سے تمہارے لیے خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، کتنے پہلو ہیں اس وقت میں گنوا نہیں سکتا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص جی کے لالچ سے، طمع سے بچا لیا گیا، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آگے میں نہیں بڑھ رہا، اگلی دو آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ صحیح۔ یہ ہے فلاح کا راستہ، اللہ کا تقویٰ بھرپور طور پر، سم اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، یہ دین ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خدمت خلق کے کاموں میں خرچ کرنا، اس بینک میں رکھوانا جو اصل میں تمہارے جو کام آنے والا ہے، وہ کل کے لیے سامان کرنا، اپنے فیوچر کا سامان، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور کامیابی کا راستہ یہی ہے، آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی یہ ہے، اور صرف اشارہ کر کے بات ختم کر دوں گا، دنیا میں بھی مسلمانوں کی کامیابی کا یہی راستہ ہے جو اللہ نے تجویز کیا، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اس رستے پر چلو، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو تو تم ہی سربلند اور غالب ہوگے، یہ وعدہ ہے اللہ، نہیں تو ساری دنیا تمہارے خلاف، کیسے کیسے ہمارے دن کافیہ حیات تنگ نہیں کیا جا رہا، اب ایک نیا ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے، 9/11 کے بعد جو شاید تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ڈرامہ تھا، ہدف کون؟ مسلمان، ڈیفینسو فٹ پر لانا، انہیں ٹارگٹ بنانا، ساری دنیا کو اکٹھا کر کے لے آیا امریکہ افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے، سب ڈیفینسو فٹ پر تھے، ہر مسلمان اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا میں ہی شاید گلٹی ہوں. یہ اتنا بڑا دھوکہ اور فریب تھا جو دیا گیا, اب اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ عالمی رائے عامہ اس وقت جاگ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لبنان, بیروت, کس طریقے سے شہریوں کا قتل عام, لائسنس دے دیا گیا گویا کہ اسے, اور امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل کے خلاف جب چونکہ جذبات جا رہے تھے, ان کو موڑنے کے لیے ایک نیا ڈرامہ سٹیج کر دیا گیا. اب پھر مسلمان جو ہیں وہ بیک فٹ پر چلے گئے, لیکن یہ ہوگا, پہلے بھی ہوا, اب بھی ہوا, آگے بھی ہوتا رہے گا جب تک ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا. قرآن کا پیغام بالکل واضح ہے, راستہ بالکل کھلا ہے, کرسٹل کلیئر. مومن ہو, اللہ کی مدد چاہتے ہو, اللہ کا وعدہ ہے, ایمان کے عملی تقاضے پورے کرو, آخرت کی کامیابی بھی تمہاری ہے اور دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلند کرے گا, تمہیں غالب کرے گا, تمہیں اقتدار دے گا, تمہیں عزت دے گا, لیکن راستہ یہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے حکمرانوں کو یہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.